الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ یونس کی آیت 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی کا التفات ہے, یعنی آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو وعید انہیں سنائی جاتی ہے, جو دھمکی انہیں دی جاتی ہے, یہ پوری کر کے دکھاؤ, تو تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے اب یہ معاملہ میرے ساتھ, کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہے, اور میں بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ ان میں سے کون کیا کر رہا ہے. ان کے اشرار کی کوئی چیز میری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تم اطمینان رکھو, تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف. یعنی یہ اب آمادہ فساد ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ اب مکالمے کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. ان کا رویہ یہ نہیں ہے کہ بات سمجھنا چاہتے ہیں, واقعی کوئی اعتراضات ہیں, طالب علمانہ طریقے سے سوالات کر رہے ہیں, ذہن میں کوئی چیز واضح نہیں ہے, اسے واضح کرنے کی سعی کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے فساد پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا. قرآن مجید میں یہ جو فساد کی تعبیر ہے, یہ اگر دقت نظر کے ساتھ قرآن مجید کا تتبع کیا جائے تو دو پہلوؤں سے آتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ظلم کی تعبیر دو پہلوؤں سے آتی ہے. ظلم کا لفظ ہم عام حالات میں کسی زیادتی کے لیے بولتے ہیں جو ایک شخص دوسرے پر کرتا ہے, یعنی کوئی شوہر بیوی پر کرے, بیوی شوہر پر کرے, کوئی عزیز دوسرے عزیز پر کرے, کوئی حکومت اپنے لوگوں پر کرے, تو ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے. یہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے, دوسروں پر زیادتی کرنا ہے. قرآن اسی تعبیر کو ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے, یعنی بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ایک تو یہ نا کہ دوسروں پر ظلم ڈھایا, دوسروں پر ستم کیا, بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس مفہوم میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے, یعنی یہ در حقیقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے, جس کا نتیجہ یہاں پر بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے لیکن آخرت میں تو بدترین صورت میں سامنے آ جائے گا. تو قرآن اس کو بھی ظلم سے تعبیر کرتا ہے. اسی طرح فساد ہے. فساد کی ایک صورتیں تو وہ ہیں جس میں کوئی شخص دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے, اس کے لیے فساد کا لفظ یا اس کے ہم معنی الفاظ دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں, عربی زبان میں بھی استعمال ہے. ایک فساد کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہونے کی کوشش کرے, یعنی وہ جب زمین پر ہوتے ہیں تو ایک طرح سے خدا براہ راست معاملہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں معمولی سرکشی بھی فساد کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اسی کو جب فساد کی سزائیں بیان کی ہیں سورہ مائدہ میں تو واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ بھی فساد ہے جس کو تم فساد سمجھتے ہو, اور اگر کوئی یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں آنے کی کوشش کرے, جس کو بعض جگہوں پر مشاقہ سے بھی تعبیر کیا ہے, تو اس کی بھی وہی صورت ہے جو فساد کی صورت ہے. یعنی انسان نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا, یہ بھی ظلم ہے, دوسروں پر ظلم کیا وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ظلم ہے, دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بننا یہ بھی فساد ہے، اور خدا کی زمین پر خدا کے سامنے سرکشی اختیار کر لی یہ بھی فساد ہے۔ تو یہاں یہ اس دوسرے پہلو سے استعمال ہوا ہے، فرمایا کہ یہ آمادہ فساد ہے اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ ربو کا عالم و بالمفسدین وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ تم اگر مجھے جھٹلا دو گے تو اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جائے گی، اور نہ یہ صورتحال ہے کہ میرے کسی اقدام کو تمہیں بھگتنا ہوگا، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری پر فائز کیا ہے، اس منصب پر کھڑا کیا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات، رسالات ربی جس کو کہا ہے، وہ بے کم و کاست تمہیں پہنچا دوں، وہ میں پہنچا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، اس کا کلام نازل ہوتا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کا حکم آتا ہے تم تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ اس کے مقابل میں تم نے بھی ایک عمل اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم بجائے اس کے کہ میرے ساتھ مکالمہ کرو یا کوئی چیز سمجھو، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ زمین سے براہ راست آسمان کے ساتھ رابطہ موجود ہو، پیغمبر کی موجودگی میں یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی سچا طالب علم بن کے اوپر سوال بھی نہ بھیج سکے، یعنی اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو یہ میسر آ جائے، 10 سال کے لیے صحیح، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال یہ چیز میسر رہی کہ لوگ اپنی بات براہ راست کر سکیں، پیغمبر کی وساطت سے براہ راست کر سکیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس میں آدمی سرکشی اختیار کر لے، اس میں گریز اور فرار کے راستے اختیار کرے، اس میں آمادہ فساد ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اب اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی جو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے اس میں تم نے اپنے عمل کی کھیتی بونی ہے اور مجھے اپنے عمل کا پھل کاشت کرنا ہے، دونوں نتیجہ دیکھ لیں۔ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی اللہ کا بیلاغ قانون یہ ہے جس کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی نہ کوئی کسی کی سعی میں شریک ہو سکتا ہے، میں نے ایک کام کیا ہے تو مجھے ہی اس کے نتائج بھگتنے ہیں، دوسرے نے کیا ہے تو اس کو بھگتنے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو مجازات کا قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملنا ہے جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، اس نے نیت کی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے جدوجہد کی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے، اور قیامت میں کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری میں شریک نہیں ہوگا۔ وَاللہ تَذَرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، تو اس بیلاغ قانون کے مطابق وہاں فیصلہ ہونا ہے۔ تو اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم میں سے کسی پر بھی دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے، یہ ایک لحاظ سے گویا اب برات کا موقع قریب آ رہا ہے، پیغمبروں کی دعوت میں جب ذمہ داری اٹھانے کی آیات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی دعوت میں استمالت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، استرحام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، انذار میں بھی ابتدائی مراحل میں یہی اسلوب ہوتا ہے، لیکن بتدریج یہ ہجرت اور برات کا انداز غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کا الارم ہے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تمہارے معاملات تمہارے ساتھ، میرے معاملات میرے ساتھ، اس پر میں نے لکھا ہے یہ پیغمبر کے لیے اظہار برات کا حکم ہے، جس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد فیصلہ قریب آ گیا ہوتا ہے، اور جب فیصلہ قریب آ گیا ہے تو پھر کچھ الوداعی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اب یہ دیکھیے کہ پیغمبر کے اندر بھی انسان کے فطری یا بشری تقاضوں کے تحت شدید خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بات سنیں، مانیں، قریب آئیں. یہ ہر دائی اندازہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی دائی، خواہ وہ کسی علم کا ہو، جب وہ کوئی حقیقت دریافت کر لیتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس بات کو سنیں، سمجھیں. لیکن دنیا بنی ایسے ہے کہ اس میں بس ایک حد سے زیادہ آپ کو دوسروں کے درپے نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، پھر لوگوں پر چھوڑ دیں. تو یہاں پر بھی گویا اسی نوعیت کا مضمون ہے جو قرآن نے اپنے اسلوب کے لحاظ سے مقدر کر دیا ہے، اس کو میں نے ادا کیا ہے کہ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو. یعنی پیچھے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں. یعنی جب تک کوئی بات سنتا ہے تو سنانے کی کوشش بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی سمجھتا ہے تو سمجھانے کی صحیح بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مخاطبین اندھے اور بہرے ہو چکے ہوں. یہ اکثر و بیشتر تجربہ کیا ہوگا کہ جب انسان ضد کا انداز اختیار کر لیتا ہے، جس کو پیچھے بیان کیا ہے کہ آمادہ فساد ہو گیا ہے آدمی، تو پھر شرفا بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بات کو صحیح زاویے سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس میں کوئی فتنہ ہی پیدا کرنے کی صحیح کی جائے گی. تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں. ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ توجہ ادھر کرو، جس طرح کے جو سورہ عبس میں مضمون زیر بحث آیا ہے، اور عام طور پر پڑھے لکھے لوگ اس سے واقف ہیں کہ حضور کی مجلس میں کچھ عرب کے شرفاء یا قریش کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک نابینا صحابی بھی آ گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے آ کے اپنے طریقے پر کوئی بات بھی کی ہوگی یا کچھ پوچھنا چاہا ہوگا، تو حضور کی طبیعت پر یہ چیز کچھ گراں گزری کہ شاید اب یہ حضرات ان کے آنے کا بھی برا مانیں، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی بات بھی کر دیں جس سے میرے اس صحابی کی دل آزاری ہو. تو یہ سارے ملے جلے سے احساسات تھے جو آپ کے دل میں پیدا ہوئے، اور کچھ آپ کے دل میں خیال ہوا کہ اس وقت نہ آتے تو اچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی، اور بڑی سخت توجہ دلائی. عبس و تولی عن جاءہ العمیٰ، تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، ایک نابینا تمہاری مجلس میں آ گیا، اس سے کیا دلچسپی ہے کہ ان لوگوں کے درپے ہو کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. وہ جو تزکیے کے لیے آیا ہے اور سدھرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. تو یہ مضمون کئی جگہوں پر قرآن میں آیا، وہاں ذرا بہت ہی نمایاں ہو گیا ہے. تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں؟ ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ان کو سناؤ جو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، خود چل کے آتے ہیں. تو اس سے ایک دائی کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کتنا بڑا آدمی ہے اور کسی کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے آنے سے تو آسمان زمین تبدیل ہو جائیں گے. خدا اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے، تو اس نے جس کا انتخاب کر لیا وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی آ گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لٹھیا بھی ہے، اور وہ اندھا اور بہرا بھی ہے، لیکن بات سننے کے لیے حاضر ہے. تو پھر اسی کو سنانی چاہیے، وہی توجہات کا مرکز ہونا چاہیے. فرمایا پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ یعنی کیا ضرورت ہے اس کی؟ جن لوگوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں ان کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. افانت تس میں اسما و لو کانو لا یا کلون، ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں، یعنی یہ تو اندھے اور بہرے ہیں، وہ ہیں کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں وہ تمہاری توجہ کے مستحق، وہ جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں وہ تمہارے التفات کے مستحق ہیں، پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی ان اندھوں کی اور ان بہروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب معاملہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں، پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ وہ ظلم کا استعمال ہے کہ انسان جس وقت یہ رویے اختیار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس وقت اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی یہ جو دیکھتے ہیں، یہ جو دیکھتے ہو، یعنی یہ جو دیکھتے ہو کہ لوگوں میں زیادہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ بالآخر عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ان کی خواہشیں اور ان کے تعصبات ہیں جنہوں نے اس طرح انہیں اندھا بہرا کر دیا ہے کہ حق کی ہر صدا اور اس کا ہر دائی ان کے لیے اجنبی ہو گیا۔ یعنی انہیں قریب میں بیٹھا ہوا حق کا سچا دائی نظر نہیں آتا، اور وہ جا کر معلوم نہیں کن کن بلوں میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کن کن سانپوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو ڈسوا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حق کے سچے دائی ان کے لیے اجنبی ہو چکے ہوتے ہیں، اور سچائی کی صدا یہ ان کے لیے بےمانی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ پاس ہوتے ہیں، وہ دائیں ہوتے ہیں، وہ بائیں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان کے اس رویے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا اور یہی نکلا ہے کہ اب یہ عذاب کی زد میں، یعنی اب گویا گرفت کا موقع قریب آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یہاں یہ گویا مضمون یہ ہے کہ اس وقت تو یہ مست ہے، جو ان کو چیزیں میسر ہیں، جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے، وہ اندھا اور بہرا کر چکی ہے انہیں، اس وقت یہ مست ہیں۔ لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ جو دنیا اس وقت ان کو لبائے ہوئے ہے اور اپنا سب کچھ جس کے سپرد کر چکے ہیں، یہ ایک ساتھ میں بدل چکی ہوگی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی کے لیے دنیا میں تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی کوئی شخصیتیں تبدیل نہیں ہو جائیں گی، یہ میدان حشر میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کے آئے، یعنی دنیا یاد ہوگی، پوری ہوگی تو ایک ساتھ کی یاد، لیکن بہرحال ہوگی یاد۔ یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ابھی مل کر آئے ہیں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ یعنی یہ حقیقت اس دن واضح ہو جائے گی، کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا، حجابات اٹھ جائیں گے، انسان اپنے سامنے نتیجہ دیکھ رہا ہوگا، واپسی کے سب راستے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ فی الواقع سخت کاٹے میں رہے، یعنی یہ خسارے ہی کا سودا تھا جو کر بیٹھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، اور جب راہ راست پر آنے کا موقع تھا تو نہیں آئے، جب سمجھنے کا وقت تھا تو نہیں سمجھا، جب چیزوں کو پانے کا وقت تھا کھو بیٹھے، اب نہ کچھ پانے کے لیے رہا ہے، نہ سنبھلنے کی مہلت ہے، نہ پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہے، سب کچھ حسرت بن گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تب انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں کیا کھو بیٹھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ مضمون برات کا شروع ہوتا ہے تو بات اس طرف بڑھ جاتی ہے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ وعید سنا رہے ہیں اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ اس قریب کے وقت کو پیش نظر رکھ کر انذار ہے، خبردار کرنے کا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں، جس چیز کی وعید سنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نتائج نکلیں گے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے آنے کے بعد تو دنیا میں بھی نتیجہ نکلنا ہے، آخرت میں تو ہر ایک کے لیے نکلنا ہی ہے، ان کے لیے بھی نکلنا ہے، لیکن ہم تو انہیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی نکلنا ہے۔ تو یہ جس چیز کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ دو صورتیں ہوں گی۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے ہی جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ نمودار ہو جائے، یعنی جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے، تو یہ ایک صورت ہوگی۔ یہ اس وقت جلدی مچائے ہوئے ہیں، بار بار مطالبہ کرتے ہیں، بجائے خدا سے خیر مانگنے کے، ہدایت مانگنے کے، پیغمبر کی ذات والا صفات کا فائدہ اٹھا کر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لینے کے بجائے جب یہ عذاب مانگ رہے ہیں تو سن لو کیا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہوگی، اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ جو ہم ان کو وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو آپ کے سامنے ہی نمودار ہو جائے گا۔ کچھ حصہ، یہ بہت قابل غور چیز ہے، اور میں نے اس وقت اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے تمام مضمرات واضح کیے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو کچھ حصہ دکھا دیں گے، یا او نتوفینک، یا آپ کو وفات دیں گے، یعنی اگر کوئی صورت ایسی نہیں بنتی کہ ہجرت کی جا سکے یا کسی دوسری جگہ جانے کے مواقع ہوں تو بس ایک وقت ہوگا، مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے۔ یعنی پھر پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ گویا اس کی ہجرت کا قائم مقام ہو جائے گا، وہ باہر نکلے گا۔ جب تک اندر موجود ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ جب تک آپ اندر موجود ہیں تو ان کے لیے امان ہے، گویا پیغمبر ان کے لیے حصار بنا ہوا ہے، اور اگر ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں تو ان کو بھی ہم نے نکالنا ہے۔ دونوں باتیں بڑی وضاحت سے دوسری جگہوں میں بیان کی ہیں۔ تو یہاں اجمال ہے، یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ دو صورتیں ہوں گی، کہ یا یہ ہوگا کہ کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یا آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں۔ فَإِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ بہر کیف دونوں میں سے جو صورت بھی ہو، رہ یہاں نہیں جانا، ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا پوری کی پوری بات بتا دی کہ ایک معاملہ یہاں ہونا ہے، پھر یہاں ہونا ہے تو چھوڑ نہیں دیے جانا کہ ہو گیا، یہاں سے اٹھا کے ہم ان کو اپنے پاس لے جائیں گے، اور جب ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا، اس کی گواہی موجود ہے، پھر ان کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ تو یہاں سے لے کر، یعنی رسولوں کی موجودگی میں جو دنیا میں گرفت ہوتی ہے، اس سے لے کر آگے تک پوری بات بیان کر دی۔ اس کے بعد قانون کا حوالہ دیا ہے، اور یہ سورہ ہے کہ جس میں اس کی اس آیت 47 میں جسے ہم اب پڑھ رہے ہیں، اتمام حجت کے قانون کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیچھے جس طرح کے میں نے عرض کیا، یہ بتا دیا کہ کیا ہوگا، اب یہ بتایا یہ کس قانون کے مطابق ہوگا، یعنی وہ کیا قاعدہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، کہ مجازات یا مقافات یا جزا و سزا وہ قیامت میں ہونی ہے، اس میں گواہیاں بھی ہوں گی، اس میں اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے، اس میں میزان بھی لگے گی، لیکن یہ کس قانون کے تحت ہونا ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے اور یا آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے، اس کا کیا قانون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ، اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اس کا قانون یہی ہے، کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، یعنی دنیا میں جو قومیں بھی آئی ہیں ان میں سے ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے کہ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، یعنی جب کسی قوم کا یا کسی زمانے کے لوگوں کا یا جو بھی مخاطبین ہوں ان کا رسول آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب اس قوم کی طرف ایک رسول بھیجنا ہے، تو فرمایا جب رسول آ جاتا ہے تو قانون ہمارا یہ ہے کہ پھر ان کے درمیان، یعنی اس قوم کے اور رسول کے درمیان، انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر ہمارا فیصلہ صادر ہوتا ہے، وہ جو قیامت میں صادر ہونا ہے وہ تو ہر کے لیے، ہر ایک کے لیے ہونا ہے، لیکن جن قوموں کی طرف رسول آتے ہیں ان کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہوتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس میں بھی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو قاعدہ ضابطہ ہے اس کے مطابق ہی یہ سب کرتے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی قانون ہے جس کی میں نے بہت وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اسی کو قانون اتمام حجت کی تعبیر دی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، قرآن مجید کے لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اب یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا احکام ہیں جن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہاں ایک نسبتاً مفصل نوٹ ہے، میں نے لکھا ہے یہ اسی قانون کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں، کہ قرآن میں بہت جگہوں پر اس کا حوالہ ہے، یہاں یہ بطور قانون بیان ہوا ہے، جس طرح کے قانون کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، یہ اسی قانون کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں کہ نبوت و رسالت کو ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دینے سے پہلے، 4000 سال پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا کہ اب نبوت صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی، لیکن اس سے پہلے دنیا کی تمام قوموں پر خود انہی کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا۔ یہ جو فرمایا نا وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ، تو یہ اس دور کا حوالہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول، یعنی جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے، اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے۔ رسول اللہ کی ہدایت لے کر آتے ہیں، نبی بھی، تو وہ اتمام ہدایت کرتے ہیں، اور جب ان میں سے، یعنی نبیوں میں سے کسی کو رسول بنا دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ، یعنی ہدایت دینے کے ساتھ، قوموں کے لیے عدالت بھی بن جاتے ہیں، خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ یہ رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ، انذار، انذار عام، انذار خبردار کرنا، وارن کرنا، انذار، انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، یعنی یہ مرحلے ہیں، اسی لیے پورا قرآن انہی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا، قرآن کی ارینجمنٹ ہی یہی ہے، اسی طرح سے اس میں صورتیں ترتیب دی گئی ہیں، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت یعنی جزا و سزا کا ظہور ہوتا، اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت صغرا برپا ہو جاتی۔ ایک قیامت وہ ہے جو وہاں برپا ہوگی، ایک چھوٹی قیامت یہاں برپا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے تمہید کی چند سطریں پڑھ دی ہیں، یہ مضمون ابھی آگے چلے گا، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر مسلم.